بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، اس سے قبل بھی انہی آیتوں کو تلاوت کیا گیا تھا، اور اس سے اوپر کی جو آیت ہے اس میں خاص طور سے والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. لیکن میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ والدین کے حقوق کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن والدین کے بعد جو ہے اور جو رشتہ داروں ہیں ان کے متعلق جو ہے عام طور پر لوگ جو ہے بڑے گویا یوں کہنا چاہیے غافل بھی ہیں، اور اس کے اوپر عمل بھی عام طور پر نہیں ہوتا، اور اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اسی کلام پاک کے اندر اور شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے. چنانچہ اسی آیت شریفہ کے اندر اللہ نے حکم فرمایا: وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ حق اس کو ادا کرو. ظاہر بات ہے کہ آدمی کی رشتہ داری دو طرح کی ہے، ایک نسبی رشتہ داری ہے، ایک سسرالی رشتہ داری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ میں فرمایا ہے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے: هو الذي خلقكم من الماء بشرا وجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. وہی خدا ہے کہ جنہیں جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے لیے جو ہے نسبی رشتے کو بھی اور سسرالی رشتے کو بھی. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ہے اس کی نسبی رشتہ داری فوراً قائم ہو جاتی ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے ماں باپ دادا دادی بھی ہوتے ہیں، نانا نانی بھی ہوتے ہیں، پیدا ہوتا ہے کبھی بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، کبھی بعد میں آتے ہیں. تو یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہا، اور ان کے حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور ان حقوق کو ادا نہ کرو تو اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے. تو قطع رحمی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور صلہ رحمی جو ہے بہت ضروری بھی ہے، اور دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے بڑی مفید بھی ہے، لیکن عام طور پر جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، توجہ ہونی چاہیے. اور اس کے یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، سمجھے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان قریبی رشتہ داروں کے اندر جو ہے جو حق بنتا ہے وہ حق ان کو ادا کیا جائے. ایک تو یہ کہ اگر مثال کے طور پر جو ہے ان کی بھی مالی حالت اچھی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے کماتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ کم سے کم دعا سلام رکھیں، خیر خیریت پوچھتے رہیں، ان کو ملتے رہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے جو ہے آدمی قطع کلامی کر لیتا ہے، ان سے بات چیت تک بند کر لیتا ہے. بھائی فلاں موقع پر، شادی کے موقع پر ہم نے دعوت دی تھی، اس دعوت کے اندر ہی آدمی نہیں آیا تھا، بس کیوں نہیں آیا؟ اب اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے اب ناراض ہو گئے اور ان کے سلام کلام بند کر دیا. تو یہ بالکل محمل بات ہے. یہ اصل میں شیطان جو ہے انسان کو کس طرح جو ہے دین سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور کس طرح اس کی دنیا بھی برباد کرنا چاہتا ہے اس کو معلوم ہے، اور ہمیں اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے. اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے آدمی بہت بڑا گناہ کما لیتا ہے. تو آپ ظاہر تو ایسے میں نے ایک مثال دی, اور بھی کوئی بات ہوتی ہے, مثلا آپ کے رشتہ دار میں سے ہے, آپ کے چچا ہے, آپ کے ماموں ہیں, انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی, کوئی اچھی بات بتا دی, تو ظاہر بات ہے ان کا حق ہے کہ آپ کو ٹوکے آپ کو بتائیں. آج کل عام طور تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, پہلے زمانے میں ہوتا تھا, پہلے زمانے میں یہاں تک ہوتا تھا کہ محلے کے اندر جو بڑے آدمی ہوتے تھے اس کا بھی احترام کرتے تھے, اور وہ بھی جو ہے بچوں کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ اے کیوں گالی بول رہا ہے, اے کیوں شرارت کر رہا ہے. لیکن آج کل جو ہے, آج کل تو مسجد میں آتے ہیں, کوئی شرارت کرے اس کو بھی کہہ نہیں سکتے بھائی ایسا کیوں کرتا ہے, مسجد کا ادب کرو, مسجد کا حق کرو. نہیں, وہ سمجھتے ہیں خود ہی مفتی بن جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ حضور صاحب کے زمانے میں جو ہے چھوٹے بچے مسجد میں جاتے تھے, لہٰذا مسجد میں آئیں بھی اور کھیلے کودیں بھی. یہ تو ضمناً یاد آ گیا. نہیں, مسجد میں جب آپ لائیں تو ضرور ان کو گھر سے کچھ سکھا کر لائیں, اس کو بتائیں بھی کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اور ایسے بچوں کو لائیں جو کم سے کم جو ہے پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر آ کر کوئی ایسی حرکت کرے یا کوئی ایسی بات کرے کہ جس کی وجہ سے مسجد کا فرش بھی ناپاک ہو جائے, اس کی اور دوسروں کی نماز بھی جائے. اگر اتنا شور کریں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو کیا نماز پڑھتا تھا بیچارا, اس کو یہ یاد نہ رہے کہ میری کی چار رکعت ہوئی کہ دو رکعت ہوئی, کیا پڑھتا تھا بھول گیا, پھر دوبارہ پڑھنا پڑے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, البتہ آپ کو ایک نصیحت ضرور کرتا ہوں, آپ اپنے نوجوان بچوں کو کیوں نہیں لاتے؟ آپ کے گھر کے اندر بڑے نوجوان بچے ہیں, 20 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں, 18 سال کے ہیں, آپ بھولے سے بھی آپ کی زبان سے یہ نہیں نکلتا ہے بیٹا چلو مسجد چلو. یوں اسی طرح الٹا ہے, اگر کوئی بیٹا نماز پڑھنے آتا ہے وہ اپنے باپ کو بھی کہہ سکتا ہے. ہاں, لیکن فرق ہے کہنے کا, باپ کو یہ نہیں کہے گا چلو نماز پڑھنے. نہیں, باپ کو کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابا جی میں مسجد جا رہا ہوں, کار بھی تیار ہے, بس اتنا کہہ دے. اب ظاہر بات ہے کہ آپ ایک دو مرتبہ کہیں گے ان کو بھی شرم آئے گی, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. لیکن بیٹا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ چل بیٹا وقت ہو گیا ہے مسجد چلو, لیکن آپ بھولے سے بھی اتنا تو نہیں کہتے ہیں. اور وہ چھوٹے بچہ ہے جو ابھی کچھ بھی نہیں جانتا, اس کو تو ضرور لے کے آئیں گے. تو کہ ہم نہیں کہتے کہ اس کو نہ لائیں, اب کہنے والے تو یہی کہتے ہیں ہم اس کو ابھی سے مشق کراتے ہیں, بہت اچھا. لیکن جن کو مشق کرانی ہے, بلکہ جن کے ذمے ضروری ہے ان کو کہیو نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کرو, اور 10 سال پر جو اگر نماز نہ پڑھیں تو اس کو تنبیہ بھی کرو. یہ کیوں؟ اور اس کے بعد 10 سال میں بالغ نہیں ہوتا, عام طور پر جو ہے 15-16 سال جا کے بالغ ہوتا ہے. اب اگر 10 سال کے بعد بھی آپ بچے کو روزانہ کہتے رہیں گے, لاتے رہیں گے, تو وہ تو 15 جب بالغ ہوگا تو ایسا نمازی بن جائے گا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ آپ شمار تو کیجئے کہ درمیان کے 5 سال میں ہر 5 وقت آپ جب کہیں گے تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ جب ماں باپ اتنی مرتبہ اس کو نصیحت کریں گے, یاد دلائیں گے, وہ بچہ تو کتنا فرمانبردار ہو جائے گا. وہ تو پھر نماز کا وقت ہوگا وہ خود ہی دوڑ کے آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں, ہمارے بچے جو ہے جم میں تو جاتے ہیں. بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہ جم میں جاتا ہے. کیوں؟ تو کہ باڈی بنا لیں گے. نعوذ باللہ, کیا باڈی بنانا ہے؟ 5 وقت مسجد میں دوڑ کر آؤ تو تمہاری ایکسرسائز بھی ہو جائے گی, جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی. لیکن اس کو کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے, اور وہاں جاتا ہے اور مفت میں پیسے دے کر آتا ہے. اسی بچے کو یوں کہو بھائی مسجد کے اندر کتنے پیسے ڈالے ہیں, تو کبھی بھی صفر, کوئی جواب نہیں آئے گا. کیوں؟ ماں باپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں ہے. ماں باپ نے وہ تو سکھایا ہے, لا بیٹا یہ 10 پاؤنڈ لے اور جم کمے میں جا, لیکن کبھی ماں باپ نے ایسا نہیں سکھایا جا بیٹا مسجد میں جا اور مسجد کے گلے کے اندر ڈال دینا, یا مسجد میں جا کر صفائی کر لینا. مسجد کی الحمدللہ ایسے نوجوان بھی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, مسجد کی صفائی بھی کرتے ہیں بھائی, تو حتیٰ کہ جو ہے وضو خانہ وغیرہ کی بھی صفائی کر لیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے ان کی ورزش ہو جاتی ہے, ان کی دنیا بھی بنتی ہے, ان کی آخرت بھی بنتی ہے. حدیث پاک میں یہاں تک ہے مسجد کی صفائی جو ہے یہ جنت کی حور کا مہر ہے. جنت کی حور کسی کو خریدنا ہو, اس کو مہر ادا کرنا ہو, مسجد کے اندر کچرا ہو, مسجد کی صفائی ہو, مسجد کی صفائی کرے, انشاءاللہ وہاں کی مہر ادا ہو جائے گی. خیر, تو ضمناً یاد آ گیا, میں تو اس کو ذکر کرنا ہی نہیں, مجھے تو یہ ذکر کرنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. عام طور پر جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. کلام پاک اس آیت شریفہ کے اندر اللہ نے یہی فرمایا, بلکہ آگے اللہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور یہ اپنے رشتہ داروں کا حق جب ادا کر سکو گے جب تم فضول خرچی نہیں کرو گے. لیکن اگر فضول خرچی کرو گے, پیسے غلط جگہ اڑاؤ گے, تو تمہارے پاس پیسے ہی نہیں بچیں گے. ان شاء اللہ آئندہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا چاہیے. اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا چاہیے، دوسرے نمبر پر کس پر خرچ کرنا چاہیے، تیسرے نمبر پر کس کا خرچ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جو ہے آپ مثلاً رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو دینے کی نوبت جب ہی آئے گی، پیسے جب آپ کے بچیں گے، جب فضول خرچی سے بچیں گے. اور اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے کتنا اچھا موقع دیا تھا، شیطان جو ہے آسمان پر گھومتا تھا لیکن جو ہے خدا کے نافرمانی کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمت عطا فرمائیں گی، اور اگر نعمتوں کی تم ناقدری کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین لیں گے. اور میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی دن جو ہے آپ فقیر بن جائے گی، نہیں. ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے اندر فضول خرچی کرتے رہیں لیکن آپ کی اولاد یا آپ کی اولاد کی اولاد جو ہے وہ پھر فقیر ہو جائے گی، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے گی. لیکن اگر آپ نے جو ہے ابھی نیکی کی ہے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی خوشحال رہے گی اور ان کے اندر بھی یہ ساری صفتیں پیدا ہوں گی. تو بہرحال اگر آپ ایسے ہیں کہ رشتہ داروں کا خوب خیال کرتے ہیں، معذوروں کا خوب خیال کرتے ہیں، مسافروں کا خوب خیال کرتے ہیں، لیکن اتفاق سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی آپ کا رشتہ دار آ گیا اور اس نے سوال کیا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس سے پہلے تو ہم ہمیشہ مدد کرتے تھے لیکن آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا جواب دوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر ذرا غصہ بھی آ جائے اور آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ جاؤ چلے جاؤ، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا نہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے جس طرح آج تک دیا ہے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے ہو تو ان کے ساتھ ابھی نرمی سے بات کر دو، یوں کہہ دو کہ اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے جب گنجائش ہوگی میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ تم کبھی نیکی کے جذبے میں آ کر، جیسے مثلا کسی مولانا کو بہت اچھا بیان کر دیا، آپ نے سن لیا تو آپ نے فوراً جو ہے چیک لکھ دیا جتنا بینک میں تھا سارا ہی. اسلام اس کو نہ کہتی ہے، ولا تبسطھا، ایک دم جوش میں آ کر جو ہے بہت سارا بھی مت خرچ کرو، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو بالکل بند بھی مت کر لو، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہو اس میں سے ایک خاص مقدار کو متعین کر دو، اس کو نکالو اور اس کو اچھے اچھے نیک جو بھی جتنے نیک مصارف ہیں، نیک راستے ہیں، نیک جگہ ہیں، وہاں پر خرچ کرتے رہو. اور اگر اتفاق سے تمہارے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگو. ہاں، اور ایسا بھی نہیں کہ پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود بالکل خرچ نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کو بالکل جو ہے گلے کے ساتھ باندھ رکھا ہے، یعنی ہاتھ پھیلائے، ہمارے اردو میں بولتے ہیں بس ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، یعنی خوب سخی آدمی ہے، خوب خرچ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت اتنا بھی مت خرچ کرو کہ خود تکلیف میں آ جاؤ، اور ایک دم بخیر بھی مت بن جاؤ کہ سارا کا سارا اپنے ہی لیے اپنی جیب ہی میں رکھو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو. اب کسی کے دل میں یہ آئے گا کہ نہیں، سامنے والا تو بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مصیبت مت کے اندر ہے، اس کی مصیبت میں کیسے دور کروں. تو یاد رکھو، ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ہم روزی کے مالک نہیں ہے، روزی کا مالک خدا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے خوب کشادہ دلی سے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کر، اس کی ضرورت کو دیکھ کر اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق تم خرچ کرو. ایسا نہیں کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، نہیں، کسی کی پریشانی وہ بھی من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں حکم جو دیا ہے اسی حکم کے مطابق عمل کریں. یہ ان آیات کا مختصر مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کلام پاک کی ایک نہیں بہت ساری آیتوں کے اندر جو ہے رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ایک رشتہ داری وہ ہے جو انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. یہ رشتہ داری تو قریبی رشتہ داری ہے، جس کو ہم عام طور پر کہہ دیں مثلا دادا دادی، نانا نانی، چچا بھائی. یہ ایک دوسری رشتہ داری ہوتی ہے بعد میں، جوانی کے بعد جب آدمی شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اب ایک دوسری اور رشتہ داری اس کی پیدا ہوتی ہے. کہاں، اگر لڑکے نے شادی کی، اب یہ لڑکی آئی ہے اس کے ماں باپ ہے، وہ اس کے ساس اور خسر کہلائیں گے. اسی طرح بیٹی آپ کے گھر میں آئی، اب یہ بیٹے کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے ساس خسر کہلائیں گے. یہ ایک نئی رشتہ داری ہے. ظاہر بات ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، اس کے بھی بھائی بہن ہیں، لیکن یہ رشتہ دوسرے نمبر پر ہے. پہلا رشتہ وہ ہے جو جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے ہے. دونوں رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے. اسی طرح بعد میں آدمی جب پڑھنے جاتا ہے تو چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کرے یا دینی تعلیم حاصل کرے، استاد کے ساتھ بھی اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے. یہ ایک نیا رشتہ ہے، لیکن یہ رشتہ بھی کیسا ہے جو بعد میں پیدا ہوا ہے. تو سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ نسبی رشتہ ہے، اس کا پورا پورا خیال کرے. خیال کرنے کا مفہوم میں نے جو آپ کو ذکر کر دیا کہ اگر ان کی مالی مدد ہو مالی مدد کرے، کچھ کبھی ہدیہ دے دے، ان کے ساتھ صلاۃ و سلام کلام کرے، ان کو ملنے جائے، یہ ساری چیزیں. آدمی جو ہے بیمار ہو تو ان کی عیادت کرے، یہ تو سارے مسلمان کا حق ہے، لیکن اپنے رشتہ دار ہے اس کا زیادہ حق ہے. اور اگر کوئی بات چھوٹی سی رنجش کی پیدا ہو جائے، ناگواری کی پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے رشتے کو ختم نہ کریں، رشتے کو باقی رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کریں گے، ایسا کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر بھی آپ کی روزی کے اندر برکت ہوگی، اور آخرت کے اندر تو بہرحال اس کا بہترین اجر آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اس پکڑ کی مثال کے سمجھانے کے لیے ایک حدیث کل تعلیم کے اندر پڑھی تھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو نماز اس نے کیسی پڑھی؟ اگر نماز ایسی پڑھی ہے کہ اٹھ پٹانگ وضو بھی کر لیا، جلدی جلدی وضو کیا، اور کپڑے بھی کوئی خاص صاف ستھرے نہیں پہلے، جیسے ویسے ہی آ گیا، اور نہ وضو کا اہتمام کیا، نماز کا اہتمام کیا، جلدی جلدی رکو سجدے کیے، پڑھی اور چلے گئے. ایک تو یہ نماز ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس نے نہایت اطمینان کے ساتھ اچھی طرح وضو بھی کیا، مسجد کا احترام کرتے ہوئے اچھے پاک صاف کپڑے بھی لایا، اور نہایت خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ دو نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چوتھائی کا، کسی کو ایسا صرف دسواں حصہ ملتا ہے، اور کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز جو ہے بالکل حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نماز کالی کلوٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز جو ہے اس کے لیے بدعا کر کے جاتی ہے کہ اے انسان، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے. اور اس کے برعکس جو ہے جو نہایت اطمینان سے اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نہایت روشن ہوتی ہے، اور آسمان کی طرف جب جاتی ہے ہر عمل صالح کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، تو وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے نمازی، تو نے جس طرح مجھے بہت اچھی طرح پڑھا اور ادا کی، تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی آباد رکھے. یہ اس کے لیے دعا کر کے جاتی ہے. معلوم ہوا کہ نماز کی بھی ایک صورت ہے، اور وہ اس طرح دعا بھی کرتی ہے، بد دعا بھی کرتی ہے. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جب پیدا کیا، تو یہ رشتہ داری جو ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے حقوق کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے گا، اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک گارنٹی دیتا ہوں. وہ گارنٹی کیا ہے؟ کہ جو صلہ رحمی کو باقی رکھے گا، جو تجھے جوڑے گا، یعنی تجھے صلہ رحمی کو باقی رکھے گا، میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا. اور جو قطع رحمی کرے گا، جو اس صلہ رحمی کو توڑ دے گا، اس رشتے کا خیال نہیں کرے گا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، میں بھی اس کے ساتھ قطع کر دوں گا. تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں مجھے اپنے ساتھ ملا لیں، مجھ سے قطع تعلق نہ کریں، اللہ تعالیٰ میری طرف نظر کرم فرماوے، نظر رحمت فرماوے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اگر اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جائے گا، قطع رحمی کرے گا، تو ایسی صورت میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ دیکھو، تم نے فلاں سے قطع رحمی کی تھی، جاؤ آج ہمارا تمہارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہوگی. دیکھیے، اگر اتفاق سے دنیا ہی کے اندر کوئی بادشاہ، جہاں رہتے ہو وہاں کا کوئی کلیکٹر ہو، یہاں کا کوئی وزیر اعظم ہو، وہ اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ ہمارا آپ کا بہت اچھا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی کام ہو ہمارے پاس آ جانا، تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں گے. اوہو. لیکن اسی کے برعکس جو ہے کوئی غلطی کر دی اور اس نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جاؤ وہاں سے، ہمارے دروازے پر مت آنا، تو آپ کو کتنی فکر ہوگی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا ہے کہ جو صلہ رحمی کو جوڑے گا، میں اس کو جوڑوں گا، اور جو صلہ رحمی کو قطع کرے گا، میں اس کو قطع کر دوں گا. اور بالکل صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح کلام پاک کی ایک نہیں، بہت ساری آیتوں کے اندر اس کا اس کا حکم بھی ہے اور جو اس کے خلاف کرتا ہے اس کے اوپر لعنت بھی ہے. ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر میں نے تین جگہ اس آدمی پر جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا تذکرہ پڑھا ہے. تو حقیقت یہی ہے, 23ویں پارے میں بھی ہے, 26ویں پارے میں بھی ہے, ایک اور جگہ بھی ہے. تین جگہ ایسی ہے جہاں پر اس بات کا حکم ہے کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جسے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کے اندر امن و امان اور سلامتی عطا فرمائیں, اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A couple of important announcements, inshallah. First announcement, alhamdulillah, it's an honor and a blessing for us as a community, us as a masjid, inshallah. Today we have, after Asr Salah, we have a special, two special guests, actually, from South Africa, Sheikh Maulana Imtiaz Siddat and Sheikh Mufti Suleiman Mulla from South Africa, who will be giving a special talk this evening after Salatul Asr, which is at 6:45 p.m. this evening, on the land of the prophets, obviously referring to the blessed lands of Sham and Philistine and Masjid al-Aqsa, inshallah. So all brothers are humbly requested and requested to attend this and take the benefit of these world-renowned shuyukh who are coming. And take the maximum benefit, inshallah ta'ala. So that's this evening at 6:45 after Salatul Asr. The program will continue until Maghrib time, inshallah ta'ala. And then the second announcement is, inshallah, the madrasa starts up again from Monday, inshallah. And those who are wishing to enroll their children, there may still be one or two spaces, are requested to come and see the brothers in the upstairs office from Tuesday onwards between the hours of 5 o'clock and 7 o'clock when madrasa is running, inshallah. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La إله إلا الله
الحمد لله مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور ومورد أعدائه ورطاة الغرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المخرج للخلائق من الديجور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور صلاة تتوالى على مولد الدهور ومقر الساعات والشهور أما بعد فمفتاح السعادة يقظ والفتنة أما شقاوة الغرور والغفلة فالأكياس هم الذين شرف صدورهم للاقتداء بدلائل الاهتداء والمغرور هو الذي ضاق صدره عن الهدى باتباع الهوى فلم ينفته بصيرته ليكون بهدايته نفسه كفيلا وبقي في العمى فاتخذ النفس قائدة والشيطان دليلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وقد قال الله تعالى في فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيغلق في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى القلب بصاحبه لا يبقى منه عرق إلا مفسل إلا دخل وقال عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وقال عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياك بالآية والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدق حيان عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس ورده مغفرة زاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا. الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذو الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام عليك يا نبي. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. एक ऐलान है हनीफ भाई वराचा के समधी नजीब अहमद का इंतकाल बनी गमितर हो गया है. उनके जनाजे की नमाज इंशाल्लाह आज 4 बजे सेंट्रल मॉस्क के अंदर अदा की जाएगी. तो जिसके पास वक्त हो उसके अंदर शिरकत फरमाया, दुआ फरमाया, अल्लाह ताला मरहूम को मगफिरत फरमाया और जितनी भी मरहूमीन हैं तमाम के लिए दुआ फरमाया, अल्लाह ताला तमाम की मगफिरत फरमाए, पसमानदों को सब्र नसीब फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला आजला दाइमा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको दीन के ऊपर चलने की उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, और जब जब वक्त आखिर हो तो हम सबको ईमान के साथ अल्लाह आप अपने पास बुला लें, दुआ फरमाए. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا على محمد بارك وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان. اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روزة من رياض الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمدنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.